زیادتی کی صورت میں معافی کا طریقہ صبح مسنونہ کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم صحیح الفاظ میں یعنی صاف اور واضح الفاظ میں اپنے سے چھوٹوں سے معافی مانگیں گے تو یہ گستاخ ہو کر زیادہ نافرمانی کریں گے۔ بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم معافی مانگیں گے تو یہ شرمندہ ہوگا، مگر یہ عذر اس وقت ہیں جب اس سے تعلق رکھنا چاہیں، تو ان صورتوں میں صرف اس کو خوش کر دینا امید ہے کہ معافی کے قائم مقام ہو جائے گا، اور بعض اوقات اس سے آئندہ تعلق ہی نہیں رکھنا، جیسے ملازم کو موقوف کر دیا، ملازم خود ملازمت چھوڑ کر جانے لگا، تو اس وقت ضروری ہے کہ زیادتی ہو جانے کی صورت میں اس سے صریح معافی مانگی جائے، کیونکہ یہاں وہ دونوں عذر موجود نہیں۔ اس میں اگر رکاوٹ ہو تو میرے نزدیک اس کا سبب ضرور کبر ہے، یعنی تکبر ہے، گو اپنے کو بڑا نہ سمجھے مگر کبر کے مقتضا پر عمل تو ہوا، غایت سے غایت یعنی زیادہ سے زیادہ۔ کبر اعتقادی نہ ہوگا مگر کبر عملی تو ضرور ہوگا کہ عمل سے کبر ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کبر کی تقسیم کو تسلیم نہ کرے تب بھی ظلم تو ہوا، جس سے معافی مانگنا واجب ہے، لہذا معافی نہ مانگنے میں اگر کبر کا گناہ نہ ہوا تو ظلم کا گناہ تو ہوا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو بکثرت پیش آتا ہے، مثلا اگر کوئی شخص افسر ہے اور لوگ اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، اس کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس طرح باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس طرح استاد کو اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اسی طرح شیخ کو اپنے مریدوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ وہ یہ کہ بعض اوقات اپنے ماتحت کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے شاگرد کو یا اپنے مرید کو کسی غلطی پر تنبیہ کرنے میں زیادتی ہو جاتی ہے، جتنی تنبیہ کرنی چاہیے تھی اس سے زیادہ کر دی، یا جتنا اس کو ڈانٹنا چاہیے تھا اس سے زیادہ ڈانٹ دیا، یا جتنی سزا دینی چاہیے تھی اس سے زیادہ دے دی، یا سزا کا موقع نہیں تھا لیکن اس کو غلط سزا دے دی۔ اس طرح کے واقعات بکثرت پیش آتے ہیں۔ یہ کون سے موقع پہ کون سا رویہ، کون سا طرز عمل، کون سا رد عمل درست ہے؟ موقع آنے پہ تحقیق کا وقت نہیں ہوتا، اس وقت فوراً ہو جاتا ہے، تو اگر یہ چیز مزاج کے اندر بیٹھی ہوئی ہو کہ جس موقع کا جون سا رد عمل ہے، طرز عمل ہے، وہ خود سے اندر سے نکل آئے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت میسر آتی ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے یہ نعمت میسر آتی ہے کہ جس موقع کے جس حال کا جو کہ مناسب عمل ہے، اس طرف طبیعت خود ہی مائل ہو کے وہ عمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر نیچے پھر بھی ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر غالب اوقات میں احکامات کے اندر جو عدل ہے اس کی فکر رہ پاتی ہے، اور اس فکر کے سبب اور صحبت کے سبب صحیح طرز عمل، صحیح رد عمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی، اللہ والوں کی خدمت میں وقت گزارنے کی، ان کی صحبت میں وقت گزارنے کی اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سیدھی بات تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ لیکن بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں اس طرح صریح الفاظ میں اس سے معافی مانگوں گا تو اس کے اندر اور زیادہ نافرمانی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، یہ اور گستاخ ہو جائے گا اور غلط راستے پر چل پڑے گا۔ دیکھیے، آدمی آدمی میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی آدمی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے کوئی بڑا آدمی جھک کر بات کر لے اور دب کر بات کر لے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی بڑے نے جھک کر بات کر لی یا دب کر بات کر لی تو وہ اور شیر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں وہ اور زیادہ سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ متنبی شاعر بعض اوقات بڑے حکیمانہ باتیں کہتا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے، یہ عربی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم حضرت نے بیان کیا ہے، وہ نیچے میں پڑھ دیتا ہوں، کہ یعنی تم اگر کسی شریف آدمی کی عزت کرو گے اور اس کا اکرام کرو گے تو وہ تمہارا غلام بن جائے گا اور تم اس کے مالک بن جاؤ گے، اور اگر تم کسی کمینے کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو گے تو وہ سرکش ہو جائے گا۔ پھر دوسرے مصرے کا بھی ترجمہ فرماتے ہیں کہ یعنی جس جگہ تلوار استعمال کرنی چاہیے تھی اگر تم نے وہاں سخاوت کا برتاؤ کیا تو یہ بھی اتنا ہی مضر ہے جتنا کہ سخاوت کے موقع پہ تلوار کا استعمال مضر ہے۔ سبحان اللہ الحمد۔ بہرحال آدمی آدمی میں فرق ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے ساتھ اگر آپ تواضع سے پیش آئیں تو وہ بچھ جائے گا، اور پھر کبھی کبھی سرکشی پر آمادہ، پھر کبھی سرکشی پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ تو الٹا سرکش بن جاتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں نے اپنے چھوٹے سے معافی مانگ لی تو وہ سرکش ہو جائے گا اور زیادہ نافرمانی پر اتر آئے گا، اس کے دماغ میں اور زیادہ خناس پیدا ہو جائے گا۔ ایسی صورت کے بارے میں حضرت ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے دو باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کر لو، وہ یہ کہ جس چھوٹے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے آئندہ اس سے تعلق رکھنا ہے یا نہیں۔ مثلا اپنے کسی نوکر کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے تو پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ آئندہ اس کو اپنے پاس بطور ملازم کے رکھنا ہے یا اس کو ملازمت سے علیحدہ کرنا ہے۔ اگر اس کو ملازمت پر برقرار رکھنا ہے تو اس صورت میں نوکر سے صریح الفاظ میں معافی مانگنے کی بجائے کسی اور عنوان سے اس کی دلداری کر دی جائے۔ مثلا اس کو کوئی ہدیہ یا تحفہ دے دیا جائے، یا اس سے ہنسی مذاق کی میٹھی بات کر لی جائے، یا اس کی دعوت کر دی جائے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ اس نے سلوک کیا گیا ہے۔ ایسا اس نے سلوک کر کے سابقہ زیادتی کی تلافی کر لی جائے۔ اور اگر یہ ارادہ ہے کہ اب اس کو ملازمت پر نہیں رکھنا بلکہ اس کی ملازمت سے چھٹی کرنی ہے اور اب اس کے ساتھ تعلق برقرار نہیں رکھنا، تو اس صورت میں چونکہ استاد یا سرکش ہو جانے کا اندیشہ فضول اور بیکار ہے، اس لیے اس صورت میں صراحتاً اس نوکر سے معافی مانگنی چاہیے۔ چنانچہ جب اس ملازم کو رخصت کرو تو اس سے صاف صاف کہہ دو کہ ہم سے جو زیادتی ہوئی وہ ہمیں معافی دے دو، اور خاص طور پر اس زیادتی کا بھی ذکر کرو کہ فلاں وقت مجھ سے یہ زیادتی ہوئی تھی اور مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ اب جو پہلے والی بات بھی ہے نا، جس میں فرمایا کہ ہدیہ دے دو یا اس کے ساتھ حسن سلوک کر دو، یہ بھی شفقت کا ہی تقاضا ہے۔ ایسے میں بعض اوقات انسان میں کبھی کبھی غلبہ ہو جاتا ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے دوسرے کو زیادہ بگاڑ دیا۔ تو یہ بھی ضروری ہے ایک مسلمان بھائی کو کہ دوسرے مسلمان بھائی کی فکر کرے کہ نہ میں بگڑوں نہ سامنے والا بگڑے۔ بعض اوقات ہم اپنی اچھائی کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ دوسروں کو بگڑنے دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے ہی سمجھ آتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ والے کوئی اصول بیان کرتے ہیں، ہم اس اصول کو کلی اصول سمجھ لیتے ہیں کہ ہر جگہ یہی اصول چلے گا، لازمی نہیں کہ ہر جگہ وہی اصول چلے، کوئی کوئی اصول ہوتا ہے جو اکثر جگہ چل جاتا ہے، کوئی اصول ہوتا ہے جو شاذ کہیں کہیں چلتا ہے، جیسے حساب کتاب کے ریاضی کے سوال ہوتے ہیں، کتنے فارمولے ہیں سوالات کو حل کرنے کے لیے، اب کوئی بندہ فارمولے کو رٹے لگا لیں اور جس سوال کے سامنے کوئی فارمولہ، کسی سے کوئی فارمولہ، تو ٹھیک ہے کاغذ تو بھرا جاتا ہے مگر سوال صحیح معنوں میں حل نہیں ہوتا۔ تو اصل میں زندگی کے یہ سارے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، حل اللہ والوں کی صحبت ہی ہے، اور اللہ والوں کی صحبت میں اللہ والوں کے ساتھ اپنی باتیں بیان کرتے ہوئے اپنے اعمال کی اپنے افکار کی اصلاح کراتے رہنا ہی ہے۔ تو یہاں جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ یہ ہر طرح سے ہر جو بھی بات بتائی جائے گی وہ ایک اصول ایسا ہے جو ہر جگہ لگے گا اور ہر وقت لگے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے یہ فرق بتا دیا، ایک اصول بتا دیا کہ ساتھی رکھنے ہیں پاس یا نہیں رکھنے ہیں۔ آگے ہے جی، جب تم اپنے ملازم سے یہ کہو گے کہ فلاں وقت مجھ سے جو زیادتی ہوئی تھی مجھے معاف کر دو، ان الفاظ کو زبان سے نکالتے وقت متکبر کے دل پر آرے چل جاتے ہیں، لیکن تکبر کا علاج ہی یہ ہے کہ ملازم کو رخصت کرتے وقت صریح الفاظ میں اس سے کہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب صحیح لفظوں میں معافی ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحت کو ناحق سزا دی تھی یا ناحق ڈانٹا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تکبر کی بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور منصب کے برابر ہو نہیں سکتا، بلکہ دنیا اور آخرت میں کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، کوئی حیثیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب اور عہدے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع عام میں کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی سے معاملہ کرتے وقت مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو، یا میں نے کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت، کسی کی آبرو پر کوئی زیادتی کی ہو، تو آج میں یہاں سب کے سامنے موجود ہوں، اگر وہ چاہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز کا بدلہ لینا ہے؟ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمر پر مارا تھا، اس کا بدلہ لینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کسی کو مارا ہو، لیکن اگر تمہیں مارنا یاد ہو تو بدلہ لے لو۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کمر پر مارا تھا اس وقت میری کمر ننگی تھی، میری کمر پر کوئی کپڑا نہیں تھا، برابر بدلہ تو اس وقت ہوگا جب آپ کی کمر پر بھی کپڑا نہ ہو، اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر چادر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی کے فرمایا کہ اب بدلہ لے لو۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر مبارک سے چادر ہٹائی تو مہر نبوت نظر آنے لگی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف گئے اور مہر نبوت کو جا کر بوسہ دے دیا اور کہا کہ میرا مقصد تو مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا، بدلہ لینا میرا مقصود نہیں تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے تو وہ بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے، تو ہم کس شمار و قطار میں آتے ہیں؟ بہرحال انسان یہ کہتے ہوئے کیوں شرمائے کہ میری غلطی پر مجھے معاف کر دو؟ اس لیے حضرت ثانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب اس ملازم اور نوکر سے تعلق نہیں رکھنا تو صاف صاف الفاظ میں اس سے معافی مانگ لو، اور معافی مانگنے میں کبھی شرم کو آڑے نہ آنے دو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ذمے دوسرے کا کوئی جانی یا مالی حق ہو وہ آج اس شخص سے معاف کرا لے جس کا حق ہے، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ معافی کا دروازہ بند ہو جائے۔ آج تو تم نے اس کی خوشامد کر کے معاف کرا لو گے، کوئی معاوضہ دے کر معاف کرا لو گے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب تمہارے پاس اس کو پیش کرنے کے لیے نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ آخرت میں تو وہاں کی کرنسی استعمال ہوگی، اور وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ وہاں پر تو حق کی معافی کے لیے یا تو اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ اپنے اوپر لینے پڑیں گے۔ اس کے حق کو ادا کرنے کا اور اس کے وبال سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، لہذا وہ وقت آنے سے پہلے پہلے معاف کروا لو۔ حضرت قیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی مانگنے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وفات سے چند سال پہلے ایک رسالہ لکھا تھا۔ اس رسالے کا نام تھا العذر والنذر، واللہ اعلم، اللہ غلط معاف فرمائے۔ اس رسالے میں لکھا تھا کہ ساری عمر میرا جن لوگوں سے تعلق رہا نہ جانے مجھ سے کس کی کیا حق تلفی ہوئی ہو، میں آج ان حقوق کی ادائیگی کے لیے تیار ہوں۔ اگر کسی کا مالی حق میرے ذمے ہے اور مجھے ادا کرنا یاد نہیں رہا تو مجھے یاد دلا کے وہ حق وصول کر لیں، اور اگر کسی کا جانی حق ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو بدلہ لے لیں، معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف کر دیں۔ میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ پھر یہ رسالہ خط کی شکل میں اپنے سارے متعلقین کو بھیجا جو ہزاروں کی تعداد میں۔ میرے والد ماجد حضرت رحمہ اللہ علیہ نے بھی وفات سے تقریباً 2 سال پہلے معافی کا ایک مضمون مجھ سے لکھوایا اور پھر اس کو کچھ تلافی معافات کے نام سے البلاغ میں شائع کرایا اور فردن فردن بھی اپنے متعلقین کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اپنے تمام متعلقین سے معافی مانگی۔ لہذا یہ معافی مانگ لینا کمی کی بات نہیں، اس سے انسان کی عزت میں کمی نہیں آتی، اس کے ذریعے انسان آخرت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اگر اس ملازم اور نوکر سے آئندہ تعلق باقی رکھنا ہے تو اس صورت میں صراحتاً اس سے معافی مانگنے کی صورت میں، اگر اس کے سرکش ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اس کے ساتھ کسی عنوان سے اس کی دلداری کر لو، مثلاً اس کو کوئی ہدیہ دے دو، کوئی تحفہ دے دو، اس کا دل خوش کر دو۔ نوکر اور ماتحت ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر انسان اپنے ماتحتوں کے معاملے میں انصاف سے تجاوز کر جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ماتحت اپنی گرفت اور اپنے پنجے میں ہوتا ہے۔ جب ہم چاہیں اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، جب چاہیں اس کی خبر لے سکتے ہیں، تو چونکہ ماتحت پر انسان کو قدرت حاصل ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ اس قدرت کو حدود کے اندر رہ کر استعمال کرنے سے قاصر رہتا ہے، اس قدرت کو غلط استعمال کر جاتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اب ظاہر ہے کہ کسی واقعی غلطی پر سزا دے رہے ہوں گے، بلا وجہ تو سزا نہیں دے رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مارتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ قدرت تم پر حاصل ہے۔ اللہ اکبر، مطلب یہ تھا کہ ذرا اس بات کا دھیان کرو کہ اس قدرت کو صحیح اور بر محل اور مناسب حدود میں استعمال کر رہے ہو یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قدرت کا مظاہرہ کرنے پر آ جائیں تو تمہارا ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت۔ استغفر اللہ۔ بہرحال ان چھوٹوں اور ماتحتوں کے ساتھ معاملات کرنے میں تکبر کے بڑے امکانات ہیں، لہذا اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس لیے حضرت ثانی رحمہ اللہ علیہ ایک ملفوظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی اپنے کسی چھوٹے سے مواخذہ کرتا ہوں اور اس کو ڈانٹنے کی نوبت آ جاتی ہے تو الحمدللہ کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی کہ ایک طرف تو اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں اور دوسری طرف دل میں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ اب بتائیے جس شخص کے دل میں ہر وقت آخر کی یہ فکر لگی ہو وہ کیسے حد سے تجاوز کرے گا؟ سبحان اللہ، پھر فرماتے ہیں کہ ایک طرف اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں اور دوسری طرف دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ اب یہ حالت کہ انسان غصے میں بھی ہو، غضب میں بھی ہو، اور اس وقت بھی اس بات کا احساس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ہر فعل کو دیکھ رہے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرمندگی نہ ہو، یہ بھی اللہ والوں کی صحبت سے میسر آتا ہے، یہ بھی ذکر کی ایک نعمت ہے، ایک برکت ہے۔ اور اللہ والوں کی صحبت میں ذکر یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے، بڑی بہت اور مزید نعمت کی بات ہے۔ حضرت ثانی رحمہ اللہ کے خلیفہ بابا نجم احسن رحمہ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت ثانی رحمہ اللہ کے خادم تھے جن کا نام بھائی نیاز تھا، وہ حضرت کے بہت قریب رہتے تھے، اس وجہ سے ذرا منہ چڑھے خادم تھے، اور کسی بڑے کا منہ چڑھا ہوتا ہے وہ دوسروں پر بھی ناز کیا کرتا ہے، بقول کسی کے بنا ہے شاہ کا مصاحب، گرے ہے اندراتا کہ شاہ کا مصاحب دوسروں پر ناز کرتا ہے۔ اس لیے حضرت والا کے پاس جو آنے جانے والے مہمان ہوتے بعض اوقات ان کے ساتھ نامناسب انداز میں پیش آتے۔ حضرت ثانی رحمہ اللہ کو اس کی اطلاع ہو گئی کہ یہ بھائی نیاز آنے جانے والوں کے ساتھ درشتی کا معاملہ فرماتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت نے ان کو بلایا اور سخت لفظوں میں ان سے کہا کہ میاں نیاز، تم آنے والوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہو اور ان کے ساتھ بد تہذیبی سے بات کرتے ہو۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے کہ ایک نوکر اور ایک خادم اپنے آقا سے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ اب اس وقت تو اور زیادہ اس نوکر کو ڈانٹنا چاہیے تھا، لیکن حضرت ثانی رحمہ اللہ نے فرمایا استغفر اللہ کہتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے سوال کرنے پر حضرت والا نے بتایا کہ جب بھائی نیاز نے مجھ سے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، اس وقت مجھے تنبہ ہوا کہ میں نے یک طرفہ بیان سن کر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا تھا، ابھی میں نے صرف لوگوں کی بات سنی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں ان کا بیان بھی سنتا اور ان سے پوچھتا کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، بتاؤ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ان کے بیان کو سننے کے بعد ڈانٹنے کا فیصلہ کرتا، لیکن میں نے یک طرفہ بات پر ڈانٹنا شروع کر دیا، اس وجہ سے مجھ سے غلطی ہوئی، اس لیے میں استغفار کرتا ہوا چلا گیا۔ حضرت بابا نجم احسن رحمہ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنانے کے بعد فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ بھائی نیاز کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت جھوٹ نہ بولیں اور اللہ سے ڈریں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے آپ سے شکایت لگائی ہے ان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں اور اللہ سے ڈریں، لیکن جلدی میں زبان سے براہ راست حضرت والا سے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن اس واقعے میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک خادم کو ڈانٹنا تو فوراً اس وقت ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے ایک طرفہ بیان پر فیصلہ کر دیا، مجھ سے غلطی ہوئی، لہذا اس پر استغفار کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس کو کہا جاتا ہے، قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کے آگے ٹھہر جانے والے۔ جب زیر زبر نہیں لگی ہوتی تو پڑھتے ہوئے خوف آتا ہے غلط نہ پڑھا جائے۔ یہ تھے حضرت حکیم الامت، ویسے ہی حضرت حکیم الامت نہیں بن جاتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا فیض چار دام عالم میں پھیلایا۔ آج ہم نے چند ظاہری رسول کا نام دین رکھ لیا ہے، حالانکہ یہ بھی سب دین کا حصہ ہے، کہ کس وقت کس سے کیا معاملہ کیا جائے اور کس حد میں کیا جائے۔ یہ ترازو اپنے پر لگانی پڑتی ہے کہ کہیں ایک طرفہ نہ ہو جائے، ایک طرف پلہ جھکے نہیں بلکہ توازن کے ساتھ سارے کام انجام پائیں۔ بہرحال چھوٹوں کے ساتھ معاملات کرنے میں خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ ایک طرف اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اور اگر کوئی زیادتی ہو تو اس کی معافی طلب ہو جائے، اور دوسری طرف یہ کہ وہ سرکش نہ بنے، انتظام خراب نہ ہو۔ ان دونوں کے درمیان توازن رکھنا بس یہی حدود اللہ کو قائم رکھنا ہے، اور یہ کام عموماً کسی شیخ کی صحبت اور تربیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر آدمی پھسل جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی کی باقاعدہ تربیت ہوئی ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ کس جگہ پر کیا طرز اختیار کرنا ہے اور کتنا اختیار کرنا ہے، اگر کسی کو ڈانٹنا بھی تو ہے تو کتنے زور سے ڈانٹنا ہے، اور اس سے زیادہ دینے میں کس طرح زیادتی ہو جائے گی۔ یہ ترازو ویسے ہی دل میں پیدا نہیں ہو جاتی۔ اگر اس میں اس کو دو اور چار کے کر کے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو بیان نہیں کر سکتا، بلکہ ایک ذوق اور ملکہ ہے۔ وہ ذوق اور ملکہ جو جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس جگہ اتنے زور کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ کرو گے تو زیادہ ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جتنی زیادتی کسی نے تم پر کی ہے تم بھی اتنی ہی زیادتی اس پر کر سکتے ہو۔ اس پر آیت پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جانچ تول کر یہ کرنا کہ میں بدلہ اتنا لوں جتنا اس نے کیا ہے، یہ آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گڑوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو آج ہم نے پڑھا اس کے حساب سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہو تو بھی بہت ضروری، کسی ادارے میں ہم ہیں جہاں ہمارے ساتھ لوگ ہیں تو بھی بہت ضروری۔ تو سب سے پہلے اپنی تربیت بہت ضروری ہے، ورنہ تو ہم اپنے ارد گرد کا کچھ بہتر نہیں کر سکیں گے۔ ارواح خلاصہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی بزرگ سے سوال کیا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ اولیاء اللہ کے مختلف الوان ہوتے ہیں اور ان کی مختلف شانیں ہوتی ہیں، لہذا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا مختلف الوان ہوتے ہیں اور کیا شانیں ہوتی ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ تم اس چکر میں مت پڑو، اپنے کرنے کا جو کام ہے وہ کیے جاؤ۔ ان صاحب نے اصرار کیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی مہربانی۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ فلاں گاؤں میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جاؤ، وہاں تمہیں تین بزرگ ذکر اللہ میں مشغول نظر آئیں گے، تم جا کر تینوں کو پیچھے سے ایک ایک مکہ مار دینا، پھر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں، جو وہ کریں مجھے آ کر بتانا۔ چنانچہ وہ صاحب گاؤں کی مسجد میں گئے، جا کر دیکھا تو واقعتاً تین بزرگ ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ اس نے جا کر پہلے ایک کو پیچھے سے مکہ مارا، ان صاحب نے پیچھے مڑ کر ان کو بھی ایک مکہ اتنی زور کا مارا اور پھر ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے کو جا کر مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں کہ کس نے مارا اور کیوں مارا، بلکہ اپنے ذکر میں مشغول رہے۔ جب تیسرے شخص کو مارا تو انہوں نے پلٹ کر ان کا ہاتھ دبانا شروع کر دیا کہ تمہارے ہاتھ پر کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ جب یہ صاحب واپس ہوئے تو ان بزرگ سے پوچھا، بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے ساری تفصیل بتا دی کہ تینوں نے علیحدہ علیحدہ معاملہ کیا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ان بزرگوں کے الوان جاننا چاہ رہے تھے، یہ مختلف الوان ہیں۔ پہلے بزرگ جنہوں نے تم سے بدلہ لیا، یہ بتاؤ کہ انہوں نے اتنی ہی زور سے مکہ مارا جتنی زور کا تم نے مارا تھا یا زیادہ زور کا مارا؟ ان صاحب نے کہا نہیں، اتنی زور کا مارا تھا۔ فرمایا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جتنی زیادتی اس نے میرے ساتھ کی ہے میں نے بھی اتنا ہی بدلہ لے لیا۔ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض اللہ کے ولی لوگوں سے بدلہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ یہ شخص آخرت کے مواخذہ سے بری ہو جائے، اس لیے بدلہ نہیں لیتے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، بلکہ اس لیے بدلہ لیتے ہیں اگر میں اس سے یہاں بدلہ لے لوں گا تو یہ آخرت کے مواخذہ سے بری ہو جائے گا، اس لیے ان بزرگ نے بدلہ لیا لیکن اتنا ہی لیا جتنا لینا چاہیے تھا، اس سے زیادہ نہیں لیا۔ دوسرے بزرگ جو تھے انہوں نے سوچا کہ بدلہ لینے کے چکر میں کون پڑے، کیونکہ اگر ایک انچ بھی زیادہ بدلہ لے لیا تو الٹی اپنی گردن پکڑی جائے گی، کیوں خواہ اس چکر میں پڑوں، اور جس کام میں لگا ہوا ہوں اس سے اپنا وقت کیوں ضائع کروں، اللہ کے ذکر میں لگا رہا ہوں، اسی میں لگا رہا ہوں، کوئی اگر مارتا تو مارتا رہے۔ اور تیسرے بزرگ نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کو اپنی چوٹ کی پرواہ نہ ہوئی بلکہ الٹا مارنے والے کے ہاتھ دبانے لگے، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی تھی۔ بہرحال بزرگوں کے یہ مختلف رنگ اور مختلف طریقے تھے، اور تینوں طریقے جائز تھے۔ پہلا طریقہ بھی جائز تھا اس لیے کہ برابر کا بدلہ لینا جائز ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ اور دوسرا طریقہ یعنی معاف کرنا بھی جائز ہے، یہ بھی قرآن کریم کا ارشاد ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ معاف فرما لیا کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ اور تیسرا طریقہ اس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ تھا کہ اپنی فکر کی بجائے مارنے والے کی فکر کر رہے ہیں۔ بہرحال بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس میں ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ آج لوگ کس بے دردی سے اور بلا خوف انسانوں کے حقوق پر، ان کی جان پر، ان کی مال پر، ان کی آبرو پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ وہ جان، مال اور آبرو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی جان اور مال اور آبرو بیت اللہ سے زیادہ حرمت والا ہے۔ اگر کسی نے مسلمان کی جان پر حملہ کیا تو وہ ایسے ہیں جیسے اس نے کعبے کو اٹھا دیا، علیہ اللہ۔ ایک صاحب اپنا قصہ بیان کر رہے تھے کہ وہ دفتر سے گھر جا رہے تھے، پیسوں کا تھیلا ہاتھ میں تھا، دو صاحبان رستے میں آ گئے، پہلے پستول دکھایا اور ایک تھپڑ مارا، دو گالیاں دیں اور پھر کہا کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف مال لینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جان، مال اور آبرو تینوں پر حملہ کیا، اور یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آخر ہمیں بھی مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جانا ہے، اور یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں معلوم نہیں کہ ایک دن کی ہے یا زیادہ کی ہے۔ جو آدمی دوسروں پر پستول لیے پھرتا ہے اس کی زندگی بھی موہوم ہے، پتہ نہیں صبح کو موت دیکھے یا شام کو موت دیکھے، اس دنیا سے جانا یقینی ہے لیکن اس کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صاحب ان ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور فکر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حقوق العباد کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، نہ جسمانی، نہ مالی، نہ آبرو، نہ آبرو کی، اور اگر دوسروں کو ہم سے تکلیف پہنچتی ہو تو فوراً اس کو معاف کرانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ والوں کی صحبت سے موقع بموقع طرز عمل، رد عمل ہمارے مزاج میں دین کے موافق ہو جائے یہ میسر آتا ہے۔ اس لیے کہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ جب موقع آتا ہے اس وقت تحقیق کا وقت نہیں ہوتا، ایک دم بندہ کچھ کر گزرتا ہے۔ اگر ایسے میں مزاج کی اصلاح ہوئی بھی ہو تو دین کے موافق اللہ والوں کے ساتھ وقت گزرا ہو تو انسان دین کے موافق اپنا طرز عمل، اپنا رد عمل ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ صحبت کا بدل نہیں ہے، یہ ہم نے جو پڑھا یہ فقط توجہ دلانے کے لیے ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ دو جمع دو چار کے فارمولے نہیں ہیں کہ ہر جگہ ہم اس کو فٹ کر سکیں، اللہ والوں کی صحبت سے پتہ رکھتا ہے کہ کس موقع میں کیا چیز کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے گی اور آخرت کے مواخذہ، آخرت کی تکلیف سے بچائے گی۔ تو اللہ والوں کی صحبت اور ذکر کی نعمت، یہ بہرحال ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجهر من القول بالغدو والعشی ولا تکن من الغافلین. اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ذکر کی مختلف شکلیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، موقع بہ موقع کی دعائیں ہیں، نماز ہے، قرآن مجید ہے، اور اونچی ذکر کرنا اور دل میں ذکر کرنا، سب کے سب ذکر کی شکلیں ہیں. جس کو جو اللہ کے قریب لے جائے، جس کے جو مزاج کو پسند آئے، مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ذکر کرتے ہوئے ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا. ابھی ہم یہاں ذکر خفی کی مشق کریں گے، اس کا جو قرآن میں تذکرہ ہے وہ بھی ہم نے آیت پڑھ لی. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہرحال ذکر کو علاج بتایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں پر پڑے گی، دلوں میں نور آئے گا، دلوں کو روحانی قوت ملے گی، دلوں میں پاکیزگی آئے گی، پاکیزہ جذبات آئیں گے، گندے جذبات نکلیں گے، ہر اطاعت کی طرف رغبت بڑھے گی، نافرمانی سے نفرت ہوگی، اور دل صاف ہوگا، شفاف ہوگا. کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہوگا، دل میں فوراً کھٹکا پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر. تو ابھی ہم اللہ 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 کا اسم ذات، اللہ تعالیٰ کا اسم ذات کا ذکر کریں گے. اصل ذکر تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نام کی مشق کرنا ہے، اللہ کو دل میں بسانا ہے، رچانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتوارا قسموں کا، کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت بابرکت ہے، تو اس کی برکت کو لینا، اس کو دل میں بسانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور بعض اوقات حضرت تھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دل ہی دل میں ذکر کرنے والا اپنے تفکرات میں کھو جاتا ہے، ذکر نہیں کر رہا ہوتا، دھوکہ لگتا ہے ذکر کر رہا ہے. ایسے میں تصور کی کوئی مشق بھی باندھی جا سکتی ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے پہ نازل ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، دل صاف ہو رہا ہے، جو بھی جیسے بھی تصور ہو، یہ میں نے ذکر چھوڑا تو یہ سب ہٹ گیا، تاکہ ذکر میں لگا رہے، دائیں بائیں شیطان اس کو لے کے نہ جائے. اور دوسرا تصور کی اپنی تاثیر بھی ہے، جیسے کسی کو پرانا کوئی اچھا واقعہ آ جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، غمگین واقعہ ہوتا ہے تو دکھی دل دکھی ہو جاتا ہے. تو اگر تصور کیا ہوا دل پر اللہ لکھا ہوا ہے تو اس کی بھی اپنی تاثیر ہے، اس کا بھی اپنا ایک اثر ہے، اس کی بھی اپنی ایک نورانیت ہے، جس کو جیسے ہو. تو دل میں تصور کر کے کہ اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے، اطاعت کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کو دل پر نقش کر کے دل میں تکرار محبت کے ساتھ، تصور کے ساتھ اللہ 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 کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو بار بار یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں سما جائے اور ہمیں اس سے حیا آنے لگے، اور تنہائیوں میں بھی غلط بات کرنے سے جان بچ جائے، ہمت نہ ہو، اور تصور میں بھی کوئی غلط بات آ جائے تو فوراً کھٹکا ہو کے فوراً اللہ سے معافی مانگنے کی سبیل بن جائے. تو اب تھوڑی دیر ہم دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگیے جو اس سے مقصود ہے، دل میں پاکیزگی، دل میں قوت، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
Thank you.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا ذو الجلال والاکرام اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ جن کسی نے ایمان سے منور نہیں ان کو دین اسلام میں داخل فرما دیا، یا اللہ ہم جو مسلمان ہیں ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دیا، ہمارے ظاہر اور باطن کی کامل اصلاح فرما، کامل اتباع شریعت، کامل اتباع سنت عطا فرما، یا اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، کل عالم کے انسانوں کی دینی تعلیم و تربیت کا ویسا نظم بنا دیجیے جیسے آپ کو پسند ہے، کہ اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ظالموں کو ہدایت دیجیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، جن ظالموں کے مقدر میں اپنی کرتوتوں کے سبب ہدایت نہیں تو ان کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنائیے، یا اللہ جیسے آپ کو پسند ہے ویسا بنا دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جون جون سی خیریں مانگی سب خیریں آپ سے مانگتے ہیں عطا، جن شروع فتن سے پناہ مانگی پناہ مانگتے ہیں حفاظت فرما دی، ویسی زندگی عطا فرمائیے جیسی آپ کو پسند ہے، ویسی موت عطا فرمائیے جیسی آپ کو پسند ہے، یا اللہ قبر کی، حشر کی تکلیف سے محفوظ فرمائیے، جہنم سے محفوظ فرمائیے، موت کے وقت کی گڑبڑ سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ آپ سے آپ کو مانگتے ہیں اپنا قرب عطا فرمائیے، یا اللہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتے ہیں عطا فرمائیے، سب بنا دینا پھر دنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔